درمیان ہو سال کا آخر ہو خوشی ہو بالکل آخری سال میں
اس میں دو سال گزر گئے تو میں نے کوئی حادثہ پیش آ جائے اس سے ایک مدرسے چلا جائے تو اس وقت جو ہے مدرسے دوسرے اس کے اسباب کو پڑھانے کے تیار نہ ہوں
آپ موقوف کر دیں طلبا سے کہہ دیں کہ ہم اس وقت مجبور ہیں اس وقت ہم مجبور ہیں تم جانا چاہتے ہو کسی اور مدرسے میں چلے جاؤ ہم لکھ کے دے دیں گے داخلہ ہو جائے گا لیکن اپنے آپ کو بالکل محتاج نہ بنائیں کسی کا بھی دیکھیے وہی واپس آئے گا وہی آئے گا ہاتھ جوڑتا ہوا ہے ورنہ اب بات ہے کہ ہم اس وقت مجبور ہیں ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے ہماری طرف سے اجازت ہے آپ جانا چاہتے ہو کسی اور مدرسے میں چلے جاؤ اپنے علمی نقصان نہ کرو اگر ہماری تصدیق اور سفارش کی ضرورت پیش آ ہم دیں طلب ابھی مطمئن ہو جائیں گے البتہ اس عرصے میں کچھ انتظام دوسرا سوچیں
وہ تو سر کچھ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے کو فارغ کرنا تو ضروری ہے لیکن دوسرے مدرسے میں یعنی کتب میں پڑھانے کے لیے تیار ہے کتب میں تو ہو جاتا ہے کتب میں یہ مسئلہ ہے اس میں اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس میں یہ
دوسرے پڑھنے پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کی وجہ کیا
مطلب اس سے وجوہات ہوتے تھے نہیں پڑھا سکتے اتنے زیادہ اسباب تو پورے ہیں
کیا
لیکن ان کے جو اسباب ہیں لیکن دوسرے کے
لیے اوور ٹائم دے اس میں
یاد رکھے بات
اس کے لیے اوور ٹائم دے دیں ہم آپ سے ایک گھنٹہ لکھ رہے ہیں تنخواہ کے حساب سے جو زیادہ ہوگا پیش کر
جیسے ایک صورت یہ بھی سکتے کہ سال کے شروع میں جب رکھتے ہیں کیونکہ تقریباً علماء حضرات کا جو تجربے میں جو بات آ رہی ہے تو ہر سال نئے سرے سے ہی تقریباً ہو جاتی ہے تو ان سے سال کے شروع میں یہ کہا جائے کہ بھائی سال کے درمیان میں اگر کوئی احساس آیا تو آپ کو یہ اسباق پڑھانے پڑیں گے
ایسا کر سکتے ہیں ایسا چاہیے شاید میں نے ان کو بتایا تھا دیے تھے اصول کچھ اشارے والے تقدروں کے اصول ان کو دیے
جی
آپ کے پاس ہوں گے
ہاں وہ ہیں
اس میں سب کچھ ہے اتنی تو ضابطے میں تعلیم ہے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے چار گھنٹے جو بھی اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے جامعہ کو تو اس سے زیادہ بھی سبق آپ کو دیے جا سکتے ہیں تو دستخط لیجیے اس کا طریقہ یہ ہے اگر آپ یہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو حادثہ پیش کر دے گا پیدا کر دے گا
یہ بس مطلب تھا میرا
یہ اس کو جواب اتنے نہیں
ٹھیک
اگر جامعہ کو ضرورت پیش آ جاتی ہے مزید اسباق دینے کی تو آپ کو وہ قبول کرنا پڑے گا
یاد رکھ
لیجیے اتنا کر لیجیے ان شاء اللہ قابو پالی لگے گی ہمارا تجربہ چالیس پینتالیس سال کا یہ ہے کہ اساتذہ کرام یا تو کسی بزرگ شخصیت سے مروب ہو کر بات مانتے ہیں اور جہاں ایسا نہ ہو تو وہاں پھر جواب سے بات مانتے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ بزرگ شخصیت ہیں وہ کہہ دے کہ ہم اس سنگھ کر لیں تو سر نہیں اٹھائے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سب حضرت مفتی صاحب نے پانچ سال تک کوئی ضابطہ نہیں بنایا پانچ سال تک بس جو حضرت کا قلم تھا جیسا لکھ گیا سب کے استاد پانچ سال کے بعد پھر انہوں نے جوابی تھوڑے سے بنایا بہت اور ان کا مشہور کیا, لیکن اس میں استثنا رکھا کہ ان ضابطوں کے خلاف یا دوسرے الفاظ میں صدر کو اختیار ہوگا, محتمل کو اختیار ہوگا کہ ان ضوابط میں سے کسی کے اوپر عمل نہ کرے, یا الفاظ اس موجود ہیں ان کے پھر درخواست سے 6 مہینے پہلے مفصل کا ہم سب کو سب سے دستخط کی تمام اثر اس وقت چل رہا ہے, ہم کو اندازہ ہو گیا تھا آخری عمر تو اسی وجہ یہ تھی جو میں نے بتایا کہ ضابطے کی ضرورت نظر ہستی کی شخصیت میں چاہیے, اس کے بعد ضابطے ہیں, اور یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نہ قرآن کریم کی آیت نازل ہونے کا انتظار کیا جاتا نہ اور کچھ کیا جاتا, جو آپ نے فرما دیا بس ٹھیک, آپ کی وفات کے بعد آپ کے ہی اقوال اور قرآن کریم ان کو صاف کرنا, جس سے معلوم ہو گیا. پھر میرا اپنا تجربہ یہی ہے, اکثر اساتذہ وہاں میرے شاگرد ہیں, شاید ایک دو نہیں ہوں باقی تمام شاگرد, جو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے استادوں کا مولوی رفیع میرے پاس بھیج دیتے, کیا بات ہے, ارے تو ایسا کر لے, تو ایسا کر لے, جا ثواب ملے گا, بہت اچھا مانتے ہیں بےچارے استاد, سعادت ہے ان کی اور اللہ کا فضل و کرم ہے, چنانچہ میرے پاس زیادہ دیر کام رکتا نہیں, تو کر لے جا یہ کتابوں کے شروع کر لے, کوئی کہتا میں یہ کتاب لوں گا, کوئی کہتا یہ کتاب لوں گا, یہ اس پہ چلتے میں یہ کتاب لوں گا, جبکہ میں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلی کتاب لو اور جو بھی چاہے, آج تک میں نے اس 45 سال دور تدریس میں کبھی نہیں کہا کہ میں فلاں کتاب پڑھاؤں, ٹانگیا تاریخ کبھی نہیں کہا, حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقسیم فرمایا کرتے تھے اپنے زمانے میں, میرے پاس تو بزرگوں کے کا عمل ہے اثاثہ ہے, وہ تقسیم فرماتے تھے, ٹھیک ہے پوچھتے تھے استاد نے پوچھتے تھے میری طرف سے, جو حضرت مناظر سمجھے ہدایہ میں نے 7 سال پڑھائی, حضرت مفتی صاحب دیتے تھے 1 سال فرمایا کہ اب آگے بڑھو, میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو اسی کو اپنی انتہا قرار دے دیا, آگے سر اٹھایا میں آگے بڑھو, مشکات تھا, مشکات اس طرح آئی میرے پاس, میں نے یہاں سے تو بڑی مشکل پڑھا, یہ کہتے ہیں خاموش بیٹھا, کوئی اور ہوتا حضرت کیا کرتا, اور یہ بخاری کے پڑھانے کا واقعہ تو سنا چکا ہوں, بہت سناتا ہوں لوگوں کو, بہت سناتا ہوں, بخاری شریف حضرت مفتی صاحب پڑھاتے تھے مولانا سلیم اللہ صاحب پہ چلے جانے کے بعد, حضرت کی شہر ایسی نہ تھی اور مشاغل بھی بہت تھے, اس لیے حضرت مفتی صاحب چاہتے تھے کہ وہ بخاری پڑھائے, ایک سال تو انہوں نے گزارا یا کسی طرح کچھ حصہ کسی کو دیا کچھ کسی کو دیا اور پڑھایا, دوسرے سال شروع ہوا تھا جو مجھ سے فرمایا جو تم بخاری پڑھو میں تو حضرت ایسا ہوا کہ جیسے کسی نے جان نکال دی. ٹھیک ہے حضرت میرے لیے ناممکن ہے, میرے اندر صلاحیت بالکل نہیں. مولانا اکبری لکھا ہے بزرگوں میں اور مولا قاری رعایت اللہ صاحب ہے, یہ اس کے لیے زیادہ موزوں خاموش ہو گئے. میں بھی مطمئن ہو گیا کہ چلو جان چھوٹ گئی. ربیع الاول 1388 ہجری تھی, میں سبق پڑھا رہا تھا ترمذی شریف, ترمذی پڑھا رہا تھا. پیغام پہنچا حضرت کا کہ سبق سے فارغ ہو کر آ جانا. میں فارغ ہو کر گیا, ویسے روز جاتا تھا حضرت کی خدمت. حضرت کا شدید بخار میں مبتلا, بات نہ ہو, دونوں بچے بیٹھے ہوئے پاس, بدن دبا رہے ہیں, بڑی بے چینی, گرد. تقریباً 75 سال کی عمر تھی اس وقت. میں نے طبیعت پوچھا بخار ہے کیا کہتا, دعا کی. فرمایا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ بخاری پڑھا. میری عمر کا کوئی بھروسہ نہیں. میں نے کہا کہ حضرت میرے اندر صلاحیت. فرمایا میں کہہ رہا ہوں پڑھاؤ حکم. بیماری کی حالت اب کیسے انکار کر. میں نے عرض کیا کہ حضرت پھر دعا فرما دی. دعا کرتا ہوں کیا پڑھاؤ. بڑی سختی, میرا وہ حال کہ جیسے کسی نے پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا. لیکن کیا مجبور تھا, حضرت کا حکم. میں وہاں سے نکلا. فرمایا کہ میں نے فلاں جگہ تک پڑھایا ہے, اب آپ کو کیا بتاؤں. کتاب الطہارہ سے میں نے کتاب الطہارہ پڑھا دی ہے, کتاب المواقیت سے تم شروع کرو. وہ دو پارے پڑھائے, اب باقی آگے تم پڑھاؤ. 28 نہیں, جلدی اب دس جلدی رانی مولانا بریلی صاحب پڑھا دیتے. بہت اب مجھ سے وہاں سے چلا نہ جائے, ٹانگوں نے جواب دیا. اب جب اتنا بڑا وزن ہو کیسے آدمی چلے گا.
بک کتنا باقی ہے
ربیع الاول بتا رہا ہوں, تو چلا نہ جائے. سر جھکائے ہوئے مغموم حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہوں قاری رعایت اللہ صاحب کے پاس آیا. پوچھا کیا بات ہے. میں نے بتایا, مسکرائے, کہنے لگے پڑھا جب حکم ملا. بس میں سمجھ گیا کہ ان دونوں کی ملی بھگت, دونوں نے بہتر فیصلہ کیا. اب ان سے کیا سفارش کراؤں, خود یہی فیصلہ کر کے آئے. میں نے کہا بہت اچھا. اب حضرت خود ترمذی جلد اول, ادھر بخاری ہے. لیکن میری صحت و زبان بہت اچھی تھی, خوب محنت کرتا تھا. ترمذی کی محنت کم نہیں
ہے, مولانا صاحب کی طرف کیسے پڑھا رہے ہیں,
کم نہیں ہے ترمذی کی. تو میں آ گیا, اب سوچنے لگا کیا کتاب نکالوں, کون سی دیکھوں, کیا کیا پڑھوں, کیا نہ کروں. مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ میرٹھ کے تھے نا, وہ شاخ کے صدر, ان سے میرا بڑا گہرا تعلق تھا. میں نے ان کو فون کیا, فرمایا کہ بھئی گھبراؤ نہیں, پڑھا اور دیکھو میں کچھ چند اوراق بھیج رہا ہوں تمہارے پاس, ان کا مطالعہ کر لینا. اب راستہ اللہ نے کھولا, انہوں نے بھیجے. اس میں بخاری کے ابواب اور اس کے اغراض و مقاصد پر کلام تھا. اتنے ہی لوگ انہوں نے بھیج دیے, تو اس سے ذرا ذہن کھلا, کون سی کتاب لوں, کون سی نہ لوں مطالعے کے لیے. کرتا رہا, سوچتا رہا, ایک دن کے بعد سبق پڑھانا. جس دن یہ ملی ہے دولت اور نعمت, اس کے ایک دن کے بعد سبق پڑھانا تھا. طلبہ میں بھی اطلاع ہو گئی. مولوی عزیز الرحمان سوراتی, یہ اس زمانے کا ہے, اس نے بخاری اس نے اس وقت پڑھی, کچھ پڑھی حضرت سے, باقی مجھ سے پڑھی. تو پھر اس کے بعد حضرت کی طبیعت سنبھل گئی, میں حاضر ہوا. میں نے پوچھا ڈاکٹر نے کون سی کتاب لی, میری سمجھ میں نہیں آ رہا, نام بتا. طریقہ مطالعہ کا بتایا, بزرگوں سے ایسی تربیت ملتی. تو کہا کہ جاؤ پڑھاؤ, گھبراؤ نہیں, کامیاب ہو کے پڑھاؤ. در شروع کر دیا میں نے اس کیفیت کے ساتھ کہ سب بچے پڑھے سوئے ہوتے تھے, اور رات کو 2 بجے تک, گرمی کا زمانہ, رات کو 2 بجے تک صحن میں بجلی جلا کے میں مطالعہ کرتا ہوں. 2 بجے, 2 سال اس طرح گزرے ہیں میرا. پھر اللہ نے کھول دیا, کیونکہ محنت کرنے والے کو محروم نہیں رکھتے, بشرطے کہ اخلاص سے, بشرطے کہ اس میں تکبر نہ ہو. تو اللہ نے مجھے اس موقع پر ان سے محفوظ رکھا تکبر سے. میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ بھی مجھ سے اچھا پڑھائے گا, یہ بھی اچھا پڑھائے گا, مگر کیا کروں, میرے اوپر آ گیا, مجبور ہوں. تو اس طریقے سے حضرت میں نے شروع کر دیا. حضرت کو تو اطلاع ملتی رہتی ہے طلبا سے, کیسے پڑھا رہا ہے, کیسے نہیں پڑھا رہا. مجھ سے بھی کوئی شکایت نہیں, ابھی کوئی شکایت. اور استاد جب شروع میں پڑھاتا ہے تو اپنے خوب جوہر دکھاتا ہے, جو اندر بھی یہی بات شروع شروع میں اچھی بحثیں جو وہ کہ اللہ نے ڈالی میں نے کر لی. بعض نے یہ کہا کہ یہ باتیں تو حضرت نے ہی نہیں بتائی. اب حضرت کا مقام بہت اونچا, میں بالکل پست درجے کا حاضر ہوں. میں نے وہ اصول بتایا جو مولانا ادریس صاحب نے بھیجے تھے میرے پاس, وہ بتایا. حضرت کی نظر میں سب کچھ تھا, لیکن بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا. پہلا سال اللہ نے عزت سے گزار دیا, ہم میں اس کا متمنی کے سال آئندہ بھی کسی اور کے پاس چلے جائیں. درخواست دی کی میں نے, جب عرض کیا دیکھا تم پڑھا, حضرت کی حیات میں 8 سال تک پڑھا. حضرت کی حیات, حضرت نے کہیں اصلاحی گرفت بھی نہیں فرمائی, حالانکہ معلوم ہوتا رہتا. 6 سال ہوئے تھے پڑھاتے ہوئے حضرت کی حیات میں, اور یہ واقعہ ہے 1394 کا. مجھے تاریخیں بھی یاد رہتی ہیں. شروع سال میں حضرت نے پھر تقسیم کتب فرمائی, میں شریک رہتا تھا اس میں. حضرت نے مجھے اعزاز دیا ہمیشہ, تقسیم کتب کے وقت ضرور مجھے بلا لیتے تھے, مشورہ لیتے تھے. مجھ سے فرمایا بخاری جلد ثانی بھی پڑھا، مولانا اکبر بھی صحیح پڑھا رہے ہیں، حضرت مولانا پڑھا رہے ہیں. فرمایا کہ آپ پڑھاؤ. میں نے بھی پہنچے اور نظامت اعظم بھی تھا میرے پاس، لیکن نہیں مانا. بچہ مجھے نہیں بتائی، وہ مجھے بعد میں مانے گی. میں چرخانی بھری، دعا کی درخواست کی، رہنمائی کی درخواست کی، بتائیں کچھ باتیں. سنا جب میرے پاس آ گئی، اس میں بھی اتنی ہی محنت جتنی جلد اول میں کی تھی. میری کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ کھانا کھا رہا ہوں، کتاب رکھی ہے، لیٹا ہوں، کتاب سامنے رکھی، دوپہر کا قیلولہ چھوڑیے. محنت تو کرنا پڑتی ہے نا، وہ اللہ نے کرا دی. میں نے حضرت سے، حضرت جلد ثانی میری نظر میں جلد اول سے زیادہ مشکل ہے. مجھے دیکھا، کہا کچھ نہیں. جب سال ختم ہوا تو کسی نے مجھے بتایا، حضرت نے نہیں بتایا، کہ مولانا گڑھی صاحب اپنے ذوف کی وجہ سے پوری طرح تسلیم نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے حضرت نے بدل دیا. کسی نے بتایا تو وہ سال پڑھائی، حضرت بہت خوش ہوئی. اس کے بعد بھی ایک سال اور حضرت کی حیات میں پڑھائی، پھر وفات ہوئی. اور اس طریقے سے یہ دو جلدیں میرے پاس آ گئیں حضرت کی حیات سے. اب میں کہتا بھی ہوں کہ بدلو اسے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن پڑھاتے رہا. یہ حضرات نہیں مانتے، لیکن یہاں پڑھاتے رہا. میرا مقصود یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی کسی کتاب کی طلب نہیں کی، جو مل گئی دعا کرائی کام شروع کر، برکت کی. حضرت نے کسی سے ذکر کیا، اس نے مجھے بات بتائی کہ یہ اس کی تعلیم میں نفع بہت ہے، میری تعلیم اس کی تعلیم میں نفع بہت ہے. میں نے کہا یہ اللہ کا انعام ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ نفع ہے اس کے اندر. ایک مرتبہ مولوی رفیع تقی کے، میں نہیں تھا، ان سے فرمایا، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ تم دونوں نے مولانا کا مقام نہیں سمجھا ہے. کیا ہے مولانا کا؟ مولانا نے اپنے مقام کو چھپا رکھا ہے، ان کو بہت اونچائی مل رہا ہے. حضرت نے مجھ سے فرمایا، یہ ان دونوں نے مجھ سے نقل کیا. کہ حضرت کی یہ خوش گمانی ہے اور شفقت ہے جو چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، ورنہ علم کی تو ہوا بھی نہیں لگی مجھے. حضرت یہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مجھے علم کی ہوا بھی نہیں لگی. اس طریقے سے حضرت ملا ہے کتاب طلب نہ کرو، اور جب مل جائے تو اللہ سے دعا کرو اور شروع کرو، برکت ہوگی نفع ہوگی. طلب کرنے والے عموماً کام تو چلا لیتے ہیں لیکن نفع نہیں ہوتا. لہذا تیری وجہ سے اتنی باتیں میں نے کہہ دی. اتنا اعتماد تھا حضرت کو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو جب کسی نئے استاد کا تقرر فرماتے اور کچھ وقت اسے گزرتا تو مجھے حکم دے دیتے کہ اس کا سبق سنو اور مجھے رپورٹ. مولانا بدیع الزمان صاحب بیچارے، جانتے ہیں آپ ان کو، نام سنا ہو نیو ٹاؤن میں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا. مجھے مقرر کیا اور بھی بعض اثر دے رہا کہ جب کسی کی شکایت میں مجھے بھیجتے سبق سنو اور مجھے میں دے دیا کرتا تھا. ایک بڑے قدیمی استاد اب نہیں ہے ہمارے یہاں. ان کا تقرر ہوا, طلبہ نے شکایت کی, مجھے بھیج دیا. میں نے پہلے تو حضور کیا نہیں, اگر میں جاؤں اصول و شاشی پڑھا رہے تھے, میں پہنچ گیا سبق. ایک گھنٹے کے قریب انہوں نے پڑھایا, طلبہ کی شکایت مجھے درست معلوم ہوئی, صحیح شکایت کی. پھر میں نے اس نظر سے کہ ان کو طریقہ تدریس بھی آ جائے, حالانکہ مجھے خود نہیں آتا, میں نے اسی سبق سے طلبہ سے پوچھا کیا سمجھے. حضرت ہم اچھی طرح نہ سمجھ سکے. میں نے کہا مولانا نے یہ فرمایا, تین جملوں میں ان کے پورے سبق کا خلاصہ نکال کے دے دیا. اب سمجھ گئے کہ یہ بالکل صحیح ہے. یہ میں نے ان کو بتا دیا کہ اس طریقے سے پڑھاؤ اپنے عمل. چنانچہ انہوں نے طرز بدلا جملہ, پھر بالکل جملہ. اس کی طرف خیال رکھنا بھائی, تب تقریباً تمام اساتذہ ہی میرے ہیں یہاں پر. میرے تجربہ سے تم ہی فائدہ اٹھا لو.
میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ ہم سب بیٹھے ہوئے, اس سے سب کو فائدہ ہو.
جی ہاں, اساتذہ کرام میں ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اللہ نے مجھے ہمیشہ محفوظ رکھا, بزرگوں کے فیض اور ان کی خدمت کی وجہ سے. بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور منتظمین کو جدا جدا سمجھتے ہیں. یہ ایک بیماری تو یہ ہے کہ یہ ایک اور قوم ہے اور ہم دوسری قوم ہیں. چلیے یہاں تک تو اتنا اس کے اندر ہوا نہیں, پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں بلند و بالا ہیں, ان کو ہماری بات ماننا چاہیے اور ہمارا پورا خیال ہے. یہاں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اور پھر جو اسکولوں اور کالجوں کا ڈھنگ ہے وہ آ جاتا ہے, وہ بیماری. اور جیسا استاد ہوگا ویسے شاگرد ہوگا. جب یہ ذہن استاد کا ہوگا تو شاگردوں میں بھی آئے گا, بلکہ بعض وہ تبلیغ کرتے ہیں. اپنے مدرسے میں فساد کرتا ہے, معتمن کے لیے کام کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس کا علاج سوچنا ہے سب سے پہلے. بات یہاں سے بگڑتی
بالکل,
حضرت کا ہی زمانہ تھا اور میں انتظام میں بھی تھا, تو بعض اساتذہ نے درخواست دی, شاید تنخواہ کا اضافہ تھا یا کیا تھا, کسی سے قسم کی درخواست دی. اور اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ انتظامیہ یہ کر رہی ہے ہمارے ساتھ. میں نے بلا لیا, میں نے کہا یہ کیا لکھا تھا, انتظامیہ کیا بلا ہے. پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ انتظامیہ کا لفظ سیاسی اصطلاح ہے یا ہمارے بزرگوں کی, یہ بتاؤ. سب سے خاموش وہ تو عام زمانے کے مطابق چلتے ہیں اساتذہ بھی. میں نے کہا دیکھو یہ جماعت اسلامی کی اصطلاح ہے, اس کو کیوں اپنایا تھا, کیا حضرت غلطی ہوگی. پھر کیا لکھیں اسے, میں نے کہا منتظم لکھو, مختمن لکھو, جو اس کا منصب ہے بہت اچھا. پھر میں نے کہا ایک بات یہ بتاؤ کہ منتظم اور اساتذہ الگ رہے, یہ بتاؤ. میں استاد نہیں, تمہیں کیا حق تھا کہ اپنی برادری سے مجھے خارج کیا. حضرت اس کا جواب نہیں تھا. میں نے اقاریات کو لگایا تم یہاں استاد نہیں, اس وقت وہ تھی, کیا حق تھا تمہیں, تم نے اسے خارج, انہیں خارج کیا اپنی برادری سے. ہم تمہاری برادری کے فرد نہیں. پھر یہ بتاؤ کہ کیا ہم تم لوگوں سے کام نہیں لیتے انتظام کا؟ ایک صاحب بیٹھ رہے, میں نے کہا کہ آپ ناظم میں تعلیمات نہیں ہیں, نگرانی تعلیمات, آپ نے کیوں اپنے آپ کو اس سے خارج کیا؟ اور بھی ایک دو بیٹھے تھے, میں نے گرفت کر لی, ذہن صاف ہو گیا. چنانچہ ہمارے یہاں بالکل نہیں پائیں گے آپ یہ بات. حضرت سے بھی ذکر کر دیا, بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. یہ یہاں سے بگڑتی ہے بات کہ یہ اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں اور دوسرے کو دوسری قوم سمجھتے ہیں. بھائی تم بھی تو یہی ہو اور ہم بھی تو تم میں سے ہیں, کیوں تم نے یہ جدائی پیدا کی؟ غلط ہے یا صحیح ہے؟
بالکل صحیح ہے,
بالکل.
سندھ میں تو اتنی زیادہ یہ ہوگا کہ 100% ہے,
100%
100%.
اس لیے حضرت ان چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے.
صحیح ہے, وہاں کے حالات آتے ہیں,
بالکل حالات آتے ہیں, گزرے ہیں. آپ اس کی اصلاح کی فکر کیجیے, بلا لو کسی اللہ کے نیک بندے ہو, سمجھا دے گا. اساتذہ کا ذہن اصل میں بگڑتا ہے عوارض کی وجہ سے. بنیاد اس ذہن کی صاف ہو جائے, عوارض پہ اثر نہیں کرتا. جب استاد سمجھے کہ میں اسی مدرسے کا فرد ہوں, یعنی محتمم صاحب کے ہمراہ ہوں, تبھی کچھ نہیں کرے گا. اسکولوں اور کالجوں کی وبا آئی ہے, بس حضرت آپ کا بڑا وقت میں نے خراب کر دیا.
ہمارا وقت تو آپ کا من لگ گیا اور آپ کا تبدیل دے رہے آپ کو.
واقعی تو نئے دہلی میں تردد ہوتا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ موت کے وقت مومن کا حال بھی آیا ہے حدیث میں کہ فرشتے آئیں گے, بشارت دیں گے, جنت کا کفن لائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. کافر کے لیے بھی آیا ہے, تو جو موت کے وقت اس کا رہتا ہے ایسا حال ہوگا, فرشتے یہ کریں گے. حضرت نے پوچھا کہ ہے تو مسلمان لیکن ہے بڑا گنہگار اور مجرم, اس کے ساتھ کیا ہو؟ بات ہوتا ہے یا دل میں پیدا ہوتا ہے, اسے کس میں داخل کرے؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کی رحمت میں داخل کرے. ہم میں سے کون مجرم ہے اور ہم میں سے کون گناہگار نہیں ہے, وہ دوسری بات ہے. لوگوں کے گناہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. مولوی نماز نہیں چھوڑے لیکن کوئی دوسرا گناہ ہو, عام مسلمان نماز چھوڑ دیں گے, دوسری خوبیاں ہوں گی ان کے اندر. تو حضرت یہ میں نے اللہ کی رحمت والا جواب دیا ہے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا ہی معاملہ فرمائے. جی ہاں, اس لیے اس کے اندر زیادہ تحقیق ہے, زیادہ تحقیق نہیں کرنا چاہیے. اور چونکہ آپ اہل علم میں سے ہیں اس لیے میں کچھ بتاتی ہوں علمی اعتبار سے. اللہ کی رحمت کے ہم سب محتاج اور بہت زیادہ محتاج ہر حال میں. علمی اعتبار سے بتا رہا ہوں, قرآن کریم میں عام طور پر بس دو ہی قسموں کا بیان آ رہا ہے, کافر مومن. احادیث میں بھی اکثر یہی بیان ہے, بعض میں کچھ مجرمین کے لیے ہے. لیکن آپ نے وہ حدیث شریف بھی پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر رحمت فرمانا چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کے اوپر ایسی مصیبتیں نازل کر کر کے سرگر سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. حدیث میں ایک حدیث شریف اس وقت ذہن میں آئی,
کہ سکرات موت جو ہوتی ہیں سختیاں موت کی, یہ بھی مکفر ذنوب ہیں, یہ بھی گناہوں کو معاف کرنے والے, یہ بھی گناہوں کو معاف کرنے والے. تو اس لیے اگر کوئی گناہگار ہے اور ہم سب ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور اس نے توبہ بھی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہتے ہیں, تو سکرات کو موت میں مبتلا کر کے اس کو معاف کر دیں. چنانچہ وہ حدیث اس کے بعد آپ کو پڑھی ہوگی جو غالباً مشکات میں ہے یا کہیں اور ہے, کہ جب مومن مرتا ہے اور ہے وہ گناہ گار اور برزخ میں پہنچتی ہے اس کی روح, تو رشتے دار جمع ہو جاتے ہیں, پوچھتے ہیں فلاں کا حال, فلاں کا حال, فلاں کا حال, تو فرشتے کہتے ہیں ان سب سے کہ ارے ابھی اس کو آرام کرنے دو, ابھی یہ موت کی سختیاں جھیل کر آیا ہے, ابھی آرام کرو, بعد میں پوچھ لیں. یہ سختیاں جھیل کر آیا ہے, یہ بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا, ارادہ کر لیا ہے. اس لیے حضرت اس سلسلے میں ہم کوئی فیصلہ کن بات نہیں کر سکتے. شروع کر
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد.